وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر، دیکھتے ہیں کہہ رہا یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ پارٹی ٹھیک ہے وزارت مل جائے گی اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ پارٹی ٹھیک ہے چلو اس میں دوڑتے، یہ دیکھو ذرا، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر پہنچے ان کو بھلا مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتا ہے اس کو فتنہ، انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، مڑ جاتا ہے چہرے کے بل، خسرت دنیا والا آخرہ، تباہی تباہ ہے اس کا دنیا و آخرت. اللہ، ایک طالب علم تھا، انہوں نے ہمارے استاد حضرت بن نوری کو کہا کہ عبداللہ بن باز رئیس الجامعہ تھا مدینہ منورہ کا اور حرم شریف میں سوالات کے جوابات دیتا تھا، اس کو خط لکھو کہ مجھے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ملے. حضرت نے بہت سمجھایا کہ بس اپنے ملک کا علم ٹھیک ہے، وہاں حج اور عمرے کے لیے جاؤ، اور وہ زیادہ پسند نہیں کرتے اور وہ اجمیوں سے تنگ ہیں، وہاں ایسے لوگ ہیں جو ریالات کے لیے تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے طریق تعلیم سے ہمارے بزرگ ہمیشہ خفا رہے ہیں. لیکن وہ طالب علم صدی تھا، حضرت کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، روتا رہتا تھا. ایک دن حضرت نے ان کو خط لکھا، عبداللہ بن باز رئیس جامع اسلامیہ مدینہ منورہ جو بعد میں پورے سعودیہ کے وزیر مذہب تھے، بہت بڑے عالم تھے، عام کو سے نابینا تھے، بہت زوراور تھے، حرم شریف کے اندر ان کے نام خط پڑھے جاتے تھے، ہذا مکتوب جاء من مولانا یوسف البنوری ماذا یکتب، هو یرید ان الطالب یسر علیہ بان یشفع عند سماحتکم الى لحوقہ بالجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ. وماذا كتب الشيخ يوسف بن نوري؟ کیا لکھا ہے؟ طالب غریب نہیں پڑھاتا تھا، تو آگے حضرت نے لکھا تھا کہ یہ طالب اتنا بدبخت ہے کہ یہ مجھ سے آپ کے لیے سفارش کراتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان کتنی مسافت ہے اور کتنی دشمنی ہے. اب اگر آپ نے اس کو ملحق کر دیا تو بہت اچھا، وَإِلَّا فَهُوَ مِصْدَاقُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ. جب طالب نے یہ عبارت پڑھی نا تو بن باز نے کہا لا حول ولا قوت الا بالله، سارا حرم بیٹھا ہوا سن رہا ہے. تو وہ سیکرٹری پھر پوچھتا ہے ماذا نصنو به، کیا کرے؟ الحقہ مولانا یوسف البنوری محدث کبیر فی العالم، الحق فوراً چٹ پٹ ایجنسیاں آ گئی اور چٹ پٹ طالب کو کہا چل داخلہ ہو گیا. یہ الفاظ آن ریکارڈ بولے، ایک ایک لفظ میں مولانا نے ان کو برا بھلا لکھا تھا، لیکن اس نے کہا الحق ہو بل جامعہ مولانا یوسف البنوری محدث کبیر وعالم محریر فی العالم، لیکن خود دل حق کر دو، خیر حضرت بڑے عالم. وہاں مشہور تھا حضرت بنوری کا نام لے کے، محدث کبیر و عالم نحریر فی العالم الاسلام الحق بالجامع. ذلك هو الخسران المبین، یہ نقصان بالکل واضح ہے. آج کل میں ہمارے بعض طالب علم شوق رکھتے ہیں، ہم تو کسی کو منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسلام کا عظیم مرکز ہے اور شاہ عبداللہ صاحب کی وجہ سے کچھ حالات اچھے بھی ہوئے ہیں، لیکن بس وہ بعض مسائل میں جہل اور بعض مسائل میں ضد اور عناد بہت زیادہ ہے. حالانکہ امام طحاوی کی کتاب عقیدہ پڑھاتے ہیں، عقیدت الطحاویہ، اس سے کم از کم شرم آنے چاہیے ان کو. تمام نظام میں سلف کا کوئی عقیدہ نہیں، اگر ہے تو تحاوی کا ہے. الحمدللہ. کچھ مدت پہلے ہندوستان کے اکابر علماء نے امیر الہند حضرت مولانا اسعد مدنی نے اپنے بڑے باپ کی عزت و ناموس کو زندہ کرتے ہوئے تمام ہندوستان کے فضلاء اور محققین کو کہا کہ تم حنفی موقف پر محقق مقالے لکھو، رفع دین محقق لکھو. امین بالجہر، فاتح خلف الامام و موقف الامام ابی حنیفہ النعمان، محقق لکھو. لکھے گئے. حضرت مولانا اسعد صاحب نے سفیر کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ حرمین کا کوئی قاضی یا امام لے آئے، اور پورے سال میں جو مہینہ اور دن آپ دیں گے ہمارے ہاں 3 دن رہیں گے، آپ ہم آپ کو کچھ اسلام کی قدر و منزلت سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ خدمت پیش کرتے ہیں. سفیر نے وقت دے دیا، وہاں سے ایک قاضی کو لے آیا، قاضی حمید کو، صالح حمید کو، اور وہ امام بھی تھے، کہ یہ امام بھی ہے کعبہ، اب بھی وہی امام ہے والحمدللہ علی ہذا. سفیر بیٹھ گئے اور جلسہ شروع ہوا، اور ہر مقالے کو اسی دوران قابل ترین عربی دان بٹھائے گئے، جیسے اردو میں پڑھا جاتا چٹ پٹ عربی آ جاتی اور سفیر کے سامنے. اس میں علماء نے وضاحت کی کہ حرمین میں اور وہاں کے جامعات میں ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، آپ کے جامعات میں منکر حدیث کا رد نہیں ہے، آپ کے جامعات میں غیر مقلد کا رد نہیں جو عظیم دشمن ہے اسلام کا، آپ کے جامعات میں قادیانی اور مرزائیوں کا، ہندو اور سکھوں کا رد نہیں ہے، یہود اور نصارہ کا نہیں، اگر ہے تو حنفیہ کا ہے. ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو قوی دلائل پر قائم نہیں ہے؟ اور سفیر کے سامنے ڈھیر لگ گیا. جتنی دیر میں ایک اور تیار ہوتا ہے سفیر پہلے والا دیکھ چکا ہوتا ہے، امام کعبہ کو دکھائے. جب جلسہ ختم ہوا سفیر نے کہا میں سمجھ گیا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوا ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو ساتھ ملا لیں گے اور آپ کو مشکل پیش آئے گی، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے مذہبی مرکز کو مشکلات پیش کریں یا ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. سفیر نے کہا مجھے اگلے مہینے ملنا تھا بادشاہ سے، لیکن آج کے جلسے کے لیے میں 3 دن کے اندر اندر ریاض جا کے ملتا ہوں. 3 دن، 4 دن، 5 دن کے بعد سفیر ریاض گیا اور شاہ فہد کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور سارے جلسے کی کاروائی اسکرین پر دکھائی. شاہ فہد نے کہا مجھے احساس ہے زیادتی ہو رہی ہے، کروں کیا؟ انہی علماء سے پوچھو کہ ہم کیا کریں، کس طرح علاج کریں، یہ غلط زبانیں کیسے بند کریں. اس وقت یہ طے ہوا کہ حرمین شریفین میں جمعہ امام ابو حنیفہ اور ان کی فقہ اور ان کے اجتہاد اور ان کی ضرورت، اہمیت، فضیلت، تفوق پر پڑا لیں. امام کعبہ نے کہا الراس والے اول ما انا القی ھذہ الکلمہ علی المسلمین فی جوار الکعبہ یوم الجمعہ علی المنبر. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں، اور اسی طرح تمام جامعات میں یوم و امام اعظم ابی حنیفہ منا لیا. وہ کتاب چھپ کر کے آ گئی ہے، بہت بڑی جلد ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہمارے دوستوں نے شائع کی ہے. یہی اس کا عنوان ہے، بہت اعلیٰ ترین. مجھے تو وہی کعبے کے سامنے پیش کی گئی، حیران رہ گیا، بہت زیادہ خوش ہوا. میرے زمانے میں اس سے بڑا کام نہیں ہوا ہے جو یہ کام ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے اعراب نے خوشی منائی. دکتور صالح حمید امام کعبہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے ایوہ الشبان، اے نوجوانوں تم کیا کر رہے ہو یہ، اور اس میں نشانہ بنایا ہے منکرین کو. اور بادشاہ کو آرڈر دے دیا اور بادشاہ کو کہا کہ جب تک یہ لوگ یہاں ہوں گے کبھی بھی سعودی حکومت آرام سے نہیں ہوگی. یہ احناف کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. امام صاحب برحق امام ہے, ہدایت کے امام ہے. یہ مذہب 400-700 سال یہاں رہا ہے اور آج بھی سب سے زیادہ لوگ جو حرمین میں رہتے ہیں وہ فانسی فقہ ماننے والے ہیں. الحمدللہ شاہ عبداللہ نے اب بھی یہ ریال چور ٹاپا چیر اور یوں کرنے والے ان کا ناتا واتا بند کیا ہے. وہاں تمام ریالات بند ہو چکے ہیں. یہ بھوکے مرنے والے ہیں. سورہ پس پر چیند خان بڑھ پراتی ہے پر نہیں خدا والے ریالات بنا ڈانس کھول. میں اندرون حالات سب سے واقف ہوں الحمدللہ. شاہ صاحب پختہ قسم کا فقہ حنبلی کا ماننے والا ہے اور چاروں فقہ چاروں ائمہ چاروں مذاہب کے قدر و منازل سے ہم سے زیادہ واقف ہے اور اس کے خلاف ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں. الحمدللہ ذالک والخسران المبین. اللہ اکبر. ایسا سلوک اختیار کرنا کہ اگر فائدہ پہنچے تو دین میں ہے اور اگر نقصان پہنچے تو واپس, جیسے منافق خسرت دنیا والآخرہ. ذالک والخسران المبین. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ. یہ پکارتے اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکتے ہیں وہ مالا ینفع و نفع دے سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید. یہ گمراہی دور کی ہے. یدعو لمن ضر اقرب من نفع. یہ پکارتے ہیں ان کو جن کا ضرر زیادہ ہے فائدے سے. لبئس المولا ناکارا آقا ہے ولبئس العشیر و ناکارا دوست ہے. ان کی یہ درگاہ اور ان کی یہ جن کا یہ پوجا کرتے اور کارسا سمجھتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری. بے شک اللہ داخل کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک جنتوں میں. تجری من تحت الانہار کے بہے گی اس کے نیچے نہر ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. بے شک اللہ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. صورت حج عبادت مخلصہ کے بیان میں ہے. تمام وہ عبادات جو ایک اسلامی نظر سے تعلق رکھتی ہے تقریباً ان کا بیان صورت حج میں ہے. کہتے ہیں یہ عجیب صورت ہے, کچھ مکہ میں نازل ہے کچھ مدینے میں, کچھ گرمی میں کچھ سردی میں, اور کچھ رات کے وقت کچھ دن کے وقت. صورت حج مصدر تو تقویٰ سے ہے لیکن غرض اعظم آخرت کی تیاری ہے. صورت میں اللہ کی توحید اور تفرید کا مسئلہ اول و آخر بیان ہوا ہے. شروع میں تقویٰ کے رنگ میں اور اس پر انسانی پیدائش کو متفرع کیا ہے. اس کو اللہ وحید اور فرید کی یکتائی اور الوہیت کا دلیل بنایا ہے. اور سورت کے اخیر میں اللہ ہی کو پکارنے کی دعوت ہے. اللہ کے سوا اوروں کے پکارنے کی سخت مذمت تفصیلاً سمجھا دیا اور اس مسئلے کو جہاد سے محتم بشان بیان کیا. اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی نصرت کو اسی پر موقوف فرمایا. سورت میں ان شدائد کا رفع ہے جو مومنوں کو پیش آئے، اور سورت میں اس ابتلا کا بیان ہے جس سے مسلمان ہمکنار ہوتا ہے. سورت میں اسلامی طرز حیات ہے، اور سورت میں اسلامی عقائد غیر اسلامی سے ممتاز نظر آئے. سورت کا مقصد اثبات الوحدت والعبادت المخلصة للہ وحدہ. سورت کا خلاصہ تقوی اختیار کرنا ہے. سورت کا امتیاز الابتلاء والشدائد علی المومنین، وطریق التعلیم بالرفع عنہم. ہر دونوں باتیں سے سورت ممتاز ہے. سورت میں عقلی دلائل زیادہ ہے، اور سورت کو عقل کے مفاہیم کے قریب تر کر دیا گیا ہے، جبکہ ما قبل کی سورت میں نقلی دلائل زیادہ تھی. حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو، ہارون کا ہو، ابراہیم کا ہو، لوط کا ہو، اسحاق کا ہو، یعقوب کا ہو، نوح علیہ السلام کا ہو، داؤد علیہ السلام کا ہو، سلیمان کا ہو، ایوب کا ہو، اسماعیل کا ہو، ادریس کا ہو، ذوالکفل کا ہو، یونس کا ہو، زکریہ اور یحییٰ کا اور عیسیٰ ابن مریم کا. یہ تمام دلائل نقلیہ تھی جو ماقبل کی صورت میں بیان ہوئی ہے. صورت کے شروع سے یہاں تک مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ خالق اور متصرف صرف اللہ ہے، ڈرو اسی سے، قیامت وہی برپا کرے گا، دلائل اسی نے بھیجی ہے، اس کا رنگ الوہیت کا ہر چیز سے ظاہر ہے، اور اسی پر نصرت کا وعدہ ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. من کان یظن، جو کوئی یہ گمان کرتا ہو، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہرگز مدد نہ کرے اللہ پیغمبر کی دنیا و آخرت میں، ایک نادان اور بےہودہ انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر کی مدد کرنے سے باز آ جائے، یہ نادان اور بےہودہ انسان ایک رسی باندھے اور اس پر چڑھ کر کے جو مدد اور نصرت بارگاہ عالیہ سے، خزائن احدیت و سمدیت سے، نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، اس کو کاٹ دے. اگر اس کے ہمت میں اوپر جانا نہیں، آسمان سے رسی باندھنا نہیں، اور اوپر کا تعاون روکنا نہیں، تو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ایسی بدگمانی کرے اور ایسی غلط آرزو کر لے. جیسے یہ ایک بےہودہ اور نادانی کی آرزو ہے، اس طرح تمام دنیا کے کافروں کا یہ خیال کہ اللہ پیغمبر اسلام کی یا مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، نری بےہودگوئی ہو ہر سرائی. ایسی صورت میں تعلق آیت کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دشمن سے ہوگا. یہ جمہور مفسرین کی رائے، لیکن شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اس سے پہلے جو آیت گزری ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایک شخص کنارے پر خدا کی عبادت کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر فوائد ظاہری حاصل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. انہوں نے یہاں کی ضمیر وہاں راجی کی ہے. یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت ساحل پر کر رہا تھا, ایک سائڈ پہ کر رہا تھا. من کان یظن, یہی وہ شخص ہے جو گمان کرتا ہے. اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ اس کی مدد ہی نہیں کرے گا دنیا و آخرت میں. فلیمدد بسبب الی السماء, پر یہ کھینچ لے ایک رسی اوپر تک. آسمان سے مراد یہاں بلندی اور رفعت. ثم لیقطع, پھر اسے کاٹے. فلینظر, دیکھ لے. حل یذهبن کیدہ ما یغیر, کیا اس کی چال سے غصہ جاتا رہا. جیسے یہ تدبیر غصے کو ختم کرنے نہیں, اس کی تباہی کا باعث بنے گی, اسی طرح اللہ کے بارے میں اس قسم کے گمان اور خیال کا کوئی نتیجہ نہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, یوں ہم اتارتے ہیں آپ کو آیتیں واضح. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو جو ہدایت کا ارادہ بھی رکھتا ہو. آیت میں دو بشارتیں ہیں, ایک نزول قرآن سے تسلی ہے, أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور دوسری بشارت یہ ہے کہ دینی فکر اور سوچ رکھنے والوں کو اللہ ضرور بامراد کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. وَالَّذِينَ هَادُوا, اور وہ جو یہودی ہے. وَالصَّابِئِينَ, اور جو صابئین ہیں. وَالنَّصَارَى, جو عیسائی ہے. والمجوس, اور مجوسی ہے, فارس کے آتش پرست. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. ایمان والے تو اہل حق ہیں, یہود بھی کبھی اہل حق تھے, صابئین نے بھی کوشش کی ہے کہ حق تک پہنچے, عیسائی بھی جب تک حضرت مسیح علیہ السلام کے متبع تھے تو اہل حق تھے, مجوس بھی زرتشت کی وجہ سے تو اہل حق تھے, لیکن آگ کے پوجے سے برباد ہو گئے. اور مشرکین اس دعویٰ میں تو ٹھیک تھے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے, لیکن افسوس کہ اس پر عقیدے اور عمل کی دلیل نہیں تھی. عقیدے میں وہ مشرک تھے اور عمل میں بدعمل تھے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر گواہ ہے. یا ایک اشکال ہے, اس کا جواب میں نے تقریر میں بھی دیا لیکن مستقل دے رہا ہوں. اشکال یہ ہے کہ مسلمان تو اہل حق ہے ہی, یہود بھی بھٹک گئے تھے, صابئین, نصارہ, مجوس و مشرکین. یہاں مومنوں کو ان کی لسٹ میں بیان فرما دیا, کیا انجام کے اعتبار سے مومنوں کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ جواب, اس کی مثال ایسی ہے جس ریل گاڑی میں ٹیٹی آ جاتا ہے, ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ, تو جن کے پاس ٹکٹ ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اصل خطرہ ان کو ہے جو بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں بیٹھے ہیں. اور یہ تمام کوشش ان کے خلاف ہے, لیکن بظاہر ٹکٹ خریدنے والے بھی اپنے ٹکٹ پیش کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں, واپس کرتے ہیں, اور جن کے پاس ٹکٹ نہ ہو ان کو جرمانہ کرتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کا ذکر کر کے یہود, نصارہ, صابئین, مجوس پر اتمام حجت ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض, آپ نے دیکھا نہیں؟ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، وہ شمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور مخلوقات، زندہ سب، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ. کچھ لوگ سجدہ اختیاری کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ مخلوقات اضطراری، جیسے اللہ کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے شفایاب ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاتے ہیں، اللہ کے چلائے ہوئے ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، خدا کی زمین پر رہتے بستے ہیں. آیت کے اندر سجدہ مطلق مراد ہے، سواؤن کانا تعبدیت اور تکویدیت. جس کو مفسرین کہتے ہیں سجدہ اختیاری اور اضطراری. وہ کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہے. ومن یهن اللہ فما له من مکرم، جس کی توہین کرے اللہ نہیں ہے اس کو عزت دینے والا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کر گزرتے ہیں جو چاہے. اللہ، آیت میں اشارہ ہے کہ یہ جو کثرت سے بیان ہوئے، جیسے یہود، مصابین، نصارہ، مجوس، مشرکین، یہ خدا کی طرف سے اہانت اور بے عزتی کا شکار ہے. آیت کریمہ میں بشارت ہے کہ اللہ کی خالص مخلص عبادت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے. الحمدللہ. آزان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو لڑ رہے ہیں رب کے بارے میں. مراد تو اختیاری اور اضطراری لوگ ہیں، لیکن بدر کے موقع پر جب مسلمان اور مشرکین سفارا ہوئے، آپ نے پہلے تینوں انصار کو باہر بلایا. مکے کے مشرکوں نے کہا ہمارا ان سے کیا کام، ہم تو ان لوگوں کو مارنے آئے ہیں جو مکے سے بھاگ کے آئے. جو چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ وغیرہ تینوں مہاجر بزرگوں کو باہر بھیجا، اللہ کے مدد اور فضل شامل حال تھا. ان تینوں مہاجر بزرگوں نے پہلے ہی وار میں اپنے اپنے دشمن کا سر قلم کر کے، ہاذان خصمان، یہ دونوں جماعتیں لڑ رہی ہے، اختصموا فی ربہم، جو جگڑتے ہیں رب کے بارے میں. اللہ اللہ. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. کپڑوں میں اصل کٹنگ ہوتی ہے، سلائی مشکل نہیں ہے، وہ چھوٹا درزی بھی کر لے گا، لیکن ایک آدمی کے ناپ پر آستین بنانا، اس کے جسم کے مطابق قمیص، اور اس کے جسم پر پوری آنے والی شلوار، اس کو کہتے ہیں قطع الصوب، اور پشتو میں کہتے ہیں کپڑے سکختل،
کختل،
یہ جو شادی بیاہ ہوتی ہے نا، کئی محلے کے بزرگ عورتیں اکٹھی ہوتی ہے اور وہ دلہن کے لیے کپڑے سکختی، ایک مستقل تقریب ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے تاکہ کپڑا چھوٹا نہ ہو، بڑا نہ ہو، پرایا اگر بڑا ہو تو ایسا لگے گا کئی اور سے لے کے آئی ہے، اگر چھوٹا ہو تو ایسا لگے گا کہیں سے چوری کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ ہر انسان کے جسم کا ناپ ہونا چاہیے. قابل ترین درزی وہ ہوتا ہے جو کپڑے تراشنے میں ماہر ہو، جیسے باورچی وہ ہوتا ہے جو مرچ مسالہ نمک گھی سیٹ ڈالے. کم کرے گا تو بے مزہ ہوگا، زیادہ کرے گا تو کوئی چکھ نہیں سکے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال پر رہنا کمال میں سے. بس وہ لوگ جو کافر ہیں تراشے جائیں گے، ان کے لیے کپڑے جہنم کے، آتشی لباس ان کا بنے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. اللہ، سر کے اوپر پانی ڈالنا. اب فقہا کہتے ہیں سنت طریقہ غسل کرنے کا یہ ہے کہ سر کے اوپر پانی ڈالے دائیں ہاتھ سے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول دائیں کندھے پہ ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالے، اور پھر سر سے پورے جسم پہ ڈالے. سنت غسل میں پانی بھی مقدار سے، اور وہ جو ترمذی میں کہا ہے کہ امام شافعی نے کہا مقدار ضروری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، استحباب تو یقینی ہے. اور غسل بھی باندازہ ہو، یہ نہیں کہ بنگالی ہے بس جب بھی دیکھو نہر میں اترا ہوا ہے. وضو میں پانی اندازے سے ہو، تو جو پانی اندازے سے استعمال ہوگا وہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈل کے نیکیوں کا وزن بڑھائے گا، اور جو پانی بے انداز استعمال کیا، طالب وضوخانے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹوٹی کھولا ہوا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کبھی مشرق کو کبھی مغرب کو، خدا کا ایسا قہر اس پر نازل ہے کہ اس کا کوئی کام طریقے سلیقے کا نہیں. بھائی وضو خانے میں ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر وضو کر کے اٹھ جاؤ، جماعت کڑی ہے اس میں شامل ہونے کی زور لگاؤ، وضو کے باوجود اس کی چستی پیدا نہیں ہو رہی، اس کی سستی جا نہیں رہی، یہ نقصان کی بات ہے. یہ سب من فوق رؤوسهم الحمیم، ڈالا جائے گا دوزخیوں کے سروں سے کھولتا ہوا پانی، یہ سزا ہے. ورزش کے ماہرین کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت نہیں ہے، نیم گرم پانی، معمولی سا، جس کو کہتے ہیں پشت میں کہتے ہیں تڑم، تڑمے ہوگا، اور اردو میں کہتے ہیں کنکنا، کنکنا معمولی سا، اور کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی میں جراثیم کا اندیشہ ہے، اور پانی جب گرم ہو جاتا ہے تو اس سے جراثیم اڑ جاتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ بس چائے پر چائے پیتے ہیں اور پانی نہیں پیتے ہیں. پانی پینا بھی ضروری ہے. یسر بھی معافی بتون والجلود، گل جائے گا اس سے جو ان کے پیٹوں میں اور چمڑے، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا کہ پیتے ہی پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ پیشاب پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا پگھل کر. ویڑی بشی ہاگا سچے دئی پخیٹوں کی دی، اور خاص کر چمڑے. وَلَهُمْ مَقَامِهُمْ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، اس سے ان کی پٹائی ہوگی. مقام مقما کی جمع ہے، مقما کہتے ہیں بڑے ہتھوڑے کو جس سے لوہے کو کوٹا جاتا ہے. فارسی میں اور پشتو میں کہلاتے ہیں گروز، غٹ سٹک چیوی آگے تک گروز ہوئی گروز. یہ غٹ سٹک کی آئے جت کے ہوتا ہے سر اخلاص. پرانے زمانے کے جمجو اسے استعمال کرتے مقام میں. کلما ارادو یخرجو منہا من غم میں، جب چاہیں گے دوزخی کہ نکل آئے دوزخ سے، غم سے چھوٹ کر اعیدو فیہا، لٹائے جائیں گے اسی میں. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کو کہا جائے گا کہ چکھ لو عذاب جلانے والا.